السلام علیکم. ہم آپ کو زاویہ کے 8th سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے پچھلے حالیہ دنوں میں پیش آنے والے واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں مشرق وسطی کے اہم ملک ایران کی خبروں کی جانب. حالیہ دنوں میں ایران کے وزیر دفاع مصطفی محمد نجار نے صدر بش کے اس بیان میں جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کا میزائل سسٹم امریکہ اور یورپ کے لیے خطرہ ہے, ایران کے وزیر دفاع نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا میزائل سسٹم کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں سوائے اس کے جو ایران کے حدود کی تجاوز کرے گا. انہوں نے ایران پر عائد حالیہ پابندیوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایران کو اور متحد کرنے میں مدد دے گا. ایران کے انرجی کمیٹی کے وائس چانسلر نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ اگر مشرق وسطی میں بالخصوص عراق اور ترکی کے درمیان حالات کشیدہ رہے تو تیل کی قیمت $120 تک جا سکتی ہے. انہوں نے ایران پر امریکی دھمکیوں کو بھی تیل کی قیمتوں کے بڑھاؤ کا سبب قرار دیا. اب کچھ خبر ایران پر عائد نئی پابندیوں کی جانب. امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کے بعد ایران کے وزارت خارجہ نے اس کو مذمت کا نشان بنایا اور امریکہ کے اس قدم کو غیر مؤثر اور بیکار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ جو کہ خود ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بنانے والا ہے اور کئی دہشت گرد گروپس کو تعاون کرتا ہے, وہ ایران جیسی آزاد مملکت اور اس قانون کے تحت بنائی گئی تنظیموں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. دوسری جانب چین نے بھی ان عائد نئی پابندیوں کو مسئلے کا صحیح حل قرار نہیں دیا اور ڈائلاگس کو مؤثر قدم قرار دیا. مغربی میڈیا میں اس وقت دوبارہ ایران شہر سرخیوں کا موجب بنا جب علی لاریجانی نے اپنے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف کی حیثیت سے مزید ذمہ داری سنبھالنے سے معذرت ظاہر کی اور ریزائن کر دیا. اپنے استعفے کے بارے میں علی لاریجانی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیگر سیاسی امور پر زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. ان کے استعفے کے بعد ڈپٹی وزیر خارجہ برائے یورپی یونین سعید جلیلی نے اس عہدے کو سنبھالا ہے. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے حالیہ دنوں میں ایران کا دورہ کیا جو کہ سن 1943 کے بعد کسی بھی روسی صدر کا پہلا دورہ ہے. انہوں نے احمدی نژاد کو کہا کہ نیوکلیئر انرجی کا صحیح استعمال ایران کا حق ہے, لیکن ایران کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو IAEA میں ہمیشہ اویلیبل رکھے تاکہ اس نیوکلیئر سسٹم کو امن کے خلاف نہ تصور کیا جا سکے. صدر پیوٹن کے اس دورے میں ولی المسلمین آیت اللہ علی خامنائی سے بھی ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر زور دیا گیا. رہبر نے اس بات کا اشارہ دیا کہ جس طرح روس ایران کو فائدہ پہنچائے گا اس طرح آزاد ایران بھی روس کے لیے مددگار ہوگا. انہوں نے صدر پیوٹن کو نصیحت آمیز لہجے میں کہا کہ ملک کی اصل طاقت اس قوم کی غیرت اور اندرونی طاقت پیٹ ہوتی ہے اور تاریخ اس بات کی بھرپور گواہ ہے. اسی دورے کے ساتھ ایران اور روس میں تقریباً $200 بلین کے ٹریڈ کا ٹریڈ کا معاہدہ بھی ہوا ہے. دوسری جانب IAEA کے چیف محمد البرادی نے دنیا کو ایران سے مذاکرات کی راہ اپنانے پر زور دیا ہے اور کہا کہ اگر ایران نیوکلیئر بم بنانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے تو اسے کم از کم 3 سے 8 سال لگ سکتے ہیں. جارحانہ قدم کی طرف اسی وقت بڑھا جا سکتا ہے جب تمام ڈپلومیٹک طریقے فیل ہو جائیں, جس میں ابھی وقت باقی ہے. انہوں نے عراق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ جارحانہ اقدام زیادہ پرابلمز حل نہیں کیا کرتے بلکہ پرابلمز کو اور الجھایا کرتے ہیں. اب کچھ خبریں عراق کے بارے میں ملاحظہ کریں. حالیہ دنوں میں امریکی افواج نے کربلا کا کنٹرول عراقی سیکیورٹی کے حوالے کر دیا. اس تبادلے کے ساتھ یہ عراق کا 8th صوبہ ہوگا 18 میں سے جس کا کنٹرول عراقی سیکیورٹی کے ہاتھ میں ہے. عراق میں ایک اور مسئلہ ٹوٹ پڑا جب کردر گروپ نے ترک افواج کے ساتھ باضابطہ جنگ کا اعلان کیا اور کردر گروپ کے صدر نے کہا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم اس کا بھرپور دفاع کریں گے. عراق کے وزارت خارجہ کی جانب سے بھی اس بات کی وارننگ دی ہے کہ ترکی کسی بھی جارحیت سے گریز کرے. ہوشیار زبیلی نے بی بی سی سے کہا کہ موجودہ صورتحال تشویشناک ہے اور ترکی کو امن پسند حل تلاش کرنے نہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا. ترکی نے تقریباً 100,000 افواج کا دستہ عراقی بارڈر کے قریب کھڑا کر رکھا ہے اور حملے کے بارے میں ڈٹا ہوا ہے. جبکہ ترکی کی پارلیمنٹ نے عراقی مشن کے لیے بھی حامی بھر لی ہے. امریکی صدر بش نے ترکی کے اس ممکنہ مداخلت کو بھرپور مذمت کا نشانہ بنایا. اس مہینے عراق کو پچھلے کئی مہینوں کی بنسبت کم جانوں کا نذرانہ دینا پڑا. اس مہینے کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 643 افراد جاں بحق ہوئے. اسی طرح امریکی فوج کے تقریباً 36 افراد موت کا نشانہ بنے. امریکی ریاست سین فرانسسکو میں ایک بڑے اجتماع نے حکومت سے عراق کی جنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا. تقریباً 30,000 افراد نے اس ریلی میں شرکت کی. امریکی فوج نے 2 شیعہ عسکریت پسند کو گرفتار کر لیا ہے جس کا تعلق مقتدر صدر گروپ سے بتایا گیا ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مقتدر صدر نے 6 مہینے کے دورانیے میں المہدی فورس کی ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے کہا تھا. اس گرفتاری کے بعد مقتدر صدر نے اپنے ساتھیوں کو اس 6 مہینے کے معاہدے کی پاسداری کرنے کا دوبارہ حکم نامہ جاری کیا. اب چلتے ہیں پاکستان کی خبروں کی جانب. پاکستان بھی حالیہ دنوں میں خودکش دھماکوں کی لپیٹ میں رہا. ایک خودکش دھماکہ ایک ایسے سیکیورٹی زون میں ہوا جس کا فاصلہ صدارتی کیمپ سے 1 کلومیٹر کا تھا. اس میں تقریباً 7 افراد جاں بحق ہوئے اور 31 زخمی ہوئے, جبکہ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب صدر مشرف اس آفس میں موجود تھے. سوات بھی پاکستان کی شہر سرخیوں میں رہا, لیکن اس بار خوبصورت مناظر کی شکل میں نہیں بلکہ دہشت گردی کے تناظر میں. سوات میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے تناظر میں بہت سے مقامی لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی. 18 اکتوبر, پاکستان ملک کا ایک اور سیاہ ترین دن. ایک اور بڑا خودکش دھماکہ جس میں 100 سے زائد قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سابق وزیر اعظم 8 سال کے بعد وطن واپس آئیں اور جن کا استقبال کرنے کے لیے لاکھوں افراد کے اجتماع نے ان کا استقبال کیا. جب یہ قافلہ کارساز پر پہنچا تو 2 خودکش دھماکے ہوئے جس سے 100 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 500 سے زائد زخمی ہوئے. بے نظیر نے اپنے اوپر ہوئے خودکش حملے کو مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت پر حملہ ہے. انہوں نے اس حملے کا ذمہ دار جنرل ضیاء کی باقیات کو قرار دیا. انہوں نے مختلف ملکی اور غیر ملکی شخصیات کا شکریہ بھی ادا کیا جنہوں نے اس حملے کے بعد ان کی حالت کے بارے میں دریافت کیا. اب چلتے ہیں امریکہ کی خبروں کی جانب. ایک انڈیپینڈنٹ پول زوگبی کے مطابق امریکیوں میں صدر بش اور کانگریس کی حمایت اور مقبولیت کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ میزائل نصب کرنے کے معاملے میں روس کے تحفظات کو دور کرے. اگر واشنگٹن اس بات میں ناکام رہی تو روس بھی اسی قسم کا اقدام کرے گا. امریکہ پولینڈ اور چیک ریپبلک میں رڈار سسٹم اور میزائل انٹرسیپٹر نصب کرنا چاہتا ہے. اس نے مقصد جو بیان کیا ہے وہ ایران اور نارتھ کوریا کی جانب سے کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے. روس نے اس میزائل شیلڈ کو اپنے ملک کے لیے ایک تھریٹ تصور کیا ہے. امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے کانگریس سے $46 بلین کا مطالبہ کیا ہے جس کا مقصد عراق اور افغانستان میں جاری جنگ ہے. وہ اس رقم کو کرسمس سے پہلے اپروو کروانا چاہتے ہیں. اس رقم کے ساتھ وہ عراق میں تقریباً $455 بلین خرچہ کر چکے ہیں اور اس سال کے بجٹ میں تقریباً $196.4 billion ریکویسٹ کر چکے ہیں. آئی ایم ایف کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی عالمی معیشت کے لیے خطرے کا سگنل ہے. ڈالر کی قدر یورو کے مقابلے میں 1999 کے بعد سے اب تک کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. صدر بش نے کانگریس سے فلسطینی صدر محمود عباس کی حمایت یافتہ جماعت الفتح کے لیے $400 ملین کی امداد کی درخواست کی ہے. الفتح کے لیے امداد کا اعلان فلسطین میں عوامی حمایت یافتہ حماس کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے. اب چلتے ہیں کچھ اور ملکوں کی خبروں کی جانب. لبنان میں علامہ سید محمد حسین فضل اللہ نے عرب اسٹیٹس کو وارن کیا ہے کہ وہ آئندہ ہونے والی امریکہ کی جانب سے امن و سلامتی کانفرنس کے بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ اس کا مقصد صرف اور صرف صہیونی ریاست کو مضبوط کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد عرب حکمرانوں کو فلسطینیوں کے حقوق، قدس کی آزادی، مقبوضہ فلسطین کے دوسرے علاقوں اور گولان ہائٹس کے مطالبے سے دستبردار کروانا ہے. سید حسن نصر اللہ نے المنار چینل پر حالیہ دنوں میں ہونے والے پریزنرز کی ایکسچینج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایکسچینج میں ان ایرانی ڈپلومیٹس کو بھی بازیاب کرایا جائے گا جن کو 1982 میں کرسٹن ملیشیا فلینگس نے گرفتار کر لیا تھا. اکتوبر 17 کو ہونے والی میٹنگ میں، جس میں جرمنی اور 5 پرماننٹ ممبرز آف یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل شریک ہونے والے تھے، جس کا مقصد اکنامک پریشر کو بلڈ کرنا ایران کی جانب، یہ معاملہ اس وقت کھٹائی میں پڑ گیا جب چین نے اس میٹنگ میں آنے سے معذرت ظاہر کی. اس معذرت کا اصل مقصد امریکی کانگریس کی جانب سے تائیوان لیڈر دلائی لامہ گولڈ میڈل دینا تھا، جن کی ایکٹیویٹیز کو بیجنگ مشکوک قرار دیتی ہے. ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے حالیہ الزامات امریکی اور اسرائیلی مفادات کی ترجمانی کے سوا کچھ نہیں. اسرائیلی پرائم منسٹر کا ایران کے خلاف ایک اور غیر مؤثر اقدام. مغربی ذرائع ابلاغ اور صفاق حلقوں کی نگاہیں اسرائیلی پرائم منسٹر کے دورے ماسکو پر مرکوز ہیں. مغربی ذرائع ابلاغ نے ان کے اس دورے کو کامیاب قرار دیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. یہود اولمرٹ کے ترجمان نے کہا کہ حالیہ دورہ روس میں روسی صدر، روسی عہدیداران نے اسرائیلی وزیراعظم کو یہ باور قرار دیا ہے کہ روس ایران کے ایٹمی مسئلے کا حل مذاکرات سمجھتا ہے، اور اس بات کا اظہار روسی صدر نے اپنے دورہ تہران میں ایرانی عہدیدار سے بھی کیا تھا. صدر بش نے یہود اولمرٹ کے دورہ روس پر شدید تنقید کی ہے. المحیط نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی امداد میں کمی کے بارے میں سوچ سکتا ہے اگر اسرائیل نے روس کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی. حزب اللہ نے امریکہ کی جانب سے لبنان میں بیس تعمیر کرنے پر خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا قدم لبنانی سرزمین پر تجاوز شمار کیا جائے گا. حزب اللہ کے آفیشل نواب صفوی مصوبی نے کہا کہ امریکی سولجر اگر ایسا کوئی بھی قدم کرتے ہیں اور لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسے قابض افواج کی طرح ٹریٹ کریں. حزب اللہ کے ڈپٹی لیڈر شیخ نعیم قاسم نے بھی اس معاملے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. وینزویلا کے صدر ہوگو شاویز نے کہا کہ اگر امریکہ کی جارحانہ پالیسی جاری رہی تو تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے. انہوں نے قیمتوں میں حالیہ اضافے کا ذمہ دار بھی امریکی حکومت کو ٹھہرایا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکہ نے تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے دھمکی آمیز لہجے میں بات کری یا ان کو بہکم کرنے کی کوشش کی تو تیل کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی چلی جائیں گی. تیل کی قیمتیں $94 فی بیرل تک پہنچ گئیں. اضافے کی وجہ ڈالر کی قدر میں کمی اور میکسیکو کا پیداوار میں 20% کمی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. زي محترم ایک نسبتاً طویل وقفے کے بعد اب موقع ہے کہ ایک دوبارہ زاویر پروگرام کے سلسلے کو شروع کیا گیا ہے ماہ رمضان کے بعد, اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ پروگرام اب تسلسل کے ساتھ جاری رہ سکے, چونکہ کافی عرصے کے بعد ہو رہا ہے پروگرام اور متعدد چیزیں ہیں کہ جو پیش آتی رہی ہیں. اس لحاظ سے تمام حوادث کو ظاہر ہے کہ شاید ہم نہیں طے کر پائیں گے اس دوران میں, لیکن جو اہم حوادث پیش آئے, اہم واقعات پیش آئے, خاص کر ایک مہینے کے اندر ان کا ہم ضرور جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. لکھ دیجیے گا محمد وال محمد. سب سے پہلے خود پاکستان سے شروع کرتے ہیں. ہم نے پہلے ایک دفعہ اعلان کیا تھا اور اس کے اوپر ہمارا اصرار ابھی بھی باقی ہے کہ ہم پاکستان کی داخلی سیاست کے اندر بہت زیادہ دخالت نہیں کرنا چاہتے, لیکن کیونکہ حوادث ایسے پیش آ رہے ہیں کہ جو ممکن ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کو بھی متاثر کریں, اس طرح سے مجبور ہیں کہ کچھ نہ کچھ تذکرہ پاکستان کی سیاست کا ضرور کیا جائے. اصل واقعہ کیا ہے اور وہ جو اطراف میں واقعات پیش آ رہے ہیں وہ کیا ہے, ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو سیاست کے اندر ایک فیصلہ, بنیادی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, آیا جو دکھائی دے رہا ہے وہی ہے جو پیش آ رہا ہے, یا جو دکھائی دے رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ جو پیش آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے. ہمارا ہمیشہ اس بات پہ اصرار رہا ہے کہ معمولاً جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ سیاست میں وہ نہیں ہوتا ہے جو واقعاً پیش آ رہا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے جیسے ملک کے لوگ اب اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں, اندرونی طور پر سمجھ گئے ہیں. زیادہ تجزیہ اور تحلیل بہت زیادہ ہوتا ہے, پان کی دکان پر بھی کھڑے ہو کر لوگ بڑے بڑے سیاسی تجزیہ اور تحلیل کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ تجزیہ تحلیل اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ نہیں ہے کہ جو واقعاً پیش آ رہا ہے. اچھا, یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو دکھائی دے رہا ہے وہ کیا ہے. سب کئی محاذ ایک ساتھ چل رہے ہیں, ایک ساتھ کئی محاذ کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ان تمام محاذوں کو شاید ایک عام آدمی سمجھ بھی نہیں پا رہا کہ یہ سارے محاذ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اب دیکھیے, میں آپ کے سامنے محاذ گنواتا ہوں کہ کن کن محاذوں پہ کام ہو رہا ہے. نمبر ایک, وزیرستان پہ کام ہو رہا ہے, وہاں پر قبائلی علاقہ جات اور وہاں پر آپریشن, وہاں پر لوگ مسلسل مر رہے ہیں, کڈنیپ ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. دوسرا, سوات کے علاقے کے اندر باقاعدہ آپریشن ہو رہا ہے جس کے اندر لوگ مر رہے ہیں اور مختلف حادثات وہاں پر پیش آ رہے ہیں, لوگ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں, میڈیا کے اندر اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ شہر کی چھوڑ کر جا رہے ہیں. پھر اگر آپ کراچی کے اندر سابقہ وزیر اعظم کی آمد, اس کے اوپر بم دھماکہ جس کے اندر کتنے لوگ مارے گئے آپ کے سامنے واقعہ ہے. اس کے علاوہ راولپنڈی کے اندر بم دھماکہ ہوا, وہ بھی آپ کے سامنے جو کل ہی پیش آیا, اور اس کے حادثات کے نتیجے میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح دو بنیادی طور پر کیسز ہیں کہ جو ڈیل کیے جانے ہیں, ایک سپریم کورٹ کے اندر اس بات کے اوپر کیس کیے, آیا پریزیڈنٹ آرمی چیف کے عہدے کے رہتے ہوئے صدر کے عہدے کے لیے لڑ سکتے ہیں انتخابات کے اندر یا نہیں لڑ سکتے, ایک یہ معاملہ, اور دوسرا معاملہ یہ کہ یہ جو معافی دے دی گئی ہے تمام لوگوں کو, یہ معافی دینا جو ہے وہ قانون کے مطابق صحیح ہے یا غلط ہے. جو کچھ آپ نے دیکھا بہترین مثال ہے کیسے کبھی کوئی بہت چھوٹی سی چیز بہت زیادہ کام خراب کر رہی ہوتی ہے, اور آپ کو پن پوائنٹ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے کہ وہ خرابی کہاں ہے جو کام کو خراب کر رہی ہے. تو یہ بہت سارے واقعات ہیں جو پیش آ رہے ہیں, سوات کے اندر, وزیرستان کے اندر, کراچی کے اندر بم دھماکہ, راولپنڈی کے اندر بم دھماکہ, سپریم کورٹ کے اندر دو کیس. آیا ایک عام آدمی سمجھ پا رہا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, اصل کیا ہے, اصل واقعہ کیا پیش آ رہا ہے؟ اچھا, وہ نواز شریف کا آنا اور جانا, اب وہ تھوڑا سا پس اندر میں چلا گیا, وہ بھی دوبارہ زندہ ہونے والا ہے, اور وہ اس طریقے سے بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی ہم نے جو کہا تھا کہ سابقہ وزیر اعظم واپس آ سکتے ہیں, وہ فیصلہ اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے, اور اگر سابقہ وزیر اعظم یہ چاہیں کہ وہ واپس آئیں تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر کیس چل رہا ہے کہ ان کو واپس کس نے طیارے میں بٹھایا اور کس کے حکم پر وہ بیٹھے گئے. تو اے ممکن ہے کہ سابقہ وزیر اعظم بھی تشریف لے آئیں تو وہ جو محاذ کھلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک محاذ اور اضافہ ہو جائے. اچھا, ان تمام کے پیچھے اصل اساس کیا ہے, اصلی بنیادی واقعہ کیا ہے جو پیش آ رہا ہے؟ اصل بنیادی واقعہ یہ پیش آ رہا ہے کہ ایک شخصیت کہ جو تقریباً 20 سال سے پاکستان کے پس منظر کے اوپر, سیاسی پس منظر کے اندر موجود ہے, کم از کم 20-21 سال سے, وہ شخصیت کے جو 2 دفعہ پرائم منسٹر بن چکی ہے اور وہ کہ جس کے اوپر لمبی مدت تک کرپشن کا الزام تھا اور وہ جس کے کرپشن سے لڑنے کے لیے در حقیقت موجودہ حکومت نے عہد کیا ہوا تھا کہ ہم اس کے کرپشن سے لڑیں گے, وہ جس کے اوپر 10 کیسز قائم تھے اور وہ جس کے اوپر کیسز بین الاقوامی عدالتوں کے اندر چلے اور قبول کر لیے گئے تھے, اور وہ جس کے اوپر کیسز چلانے کے لیے پاکستانی حکومت نے علیحدہ ادارے بنائے تھے, اسی حکومت نے علیحدہ ادارے بنائے تھے جنہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے تھے, اس کو ایک حکم کے تحت معاف کر دیا گیا. نہ صرف اس کو بلکہ اس کے ہم زمان جتنا بھی کرپشن ہو رہا تھا وہ سب کا سب معاف کر دیا گیا. اچھا, کاش کوئی اتنا ہوشیار ہو کہ موجودہ حکومت کی تشریف آوری کے 1 سال کے اندر اندر موجودہ حکومت نے کرپشن کے خلاف جو بیانات دیے تھے انہیں ایک جگہ جمع کرو, اور ان بیانات کو جمع کرنے کے بعد اس آرڈیننس کو جس کے تحت وہ تمام لوگ وائٹ واش کر دیے گئے اس کو سامنے رکھ کے کھڑا کرے تو اصل واقعہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے. وہ ایشو جس نے ملک کو 21 سال برباد کیا تھا ایک قانون کے ذریعے سے پاس صاف کر دیا گیا, اور وہ تمام لوگ جن کے بارے میں نہیں معلوم کیا کچھ کہا گیا تھا وہ تمام کے تمام لوگ دوست بن گئے. لوگ کہتے ہیں سیاست میں بہت کھلے دل سے کام کرنا پڑتا ہے, کل تک جس سے دشمنی ہو اسے گلے بھی لگانا پڑتا ہے. تو واقعا سیاستدان بڑے کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں, جس کے خلاف اتنا کچھ کرتے ہیں بالآخر اس کے ساتھ سب کچھ صحیح بھی کر لیتے ہیں اور معاملات طے ہو جاتے ہیں. سب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, اب یہ کہ آئندہ کیا ہے؟ آئندہ جو تقریباً واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایک طاقت ہے, ایک شخصیت جس کے پیچھے ملک پیچھے دنیا کی بڑی طاقتیں موجود ہیں اور وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر بقاعدہ دخالت دیں. ان کی فیور میں انٹرنیشنل میڈیا چیخ چیخ کے نہیں معلوم کیا کچھ کہہ رہا ہے, ان کا وزیر اعظم بننا تقریباً یقینی نظر آ رہا ہے, اور یہ تمام کام جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک روح یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو ان کے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار کیا جائے. اور یہ جو دو بم دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں ان تمام کے پیچھے لاجک ہوا کرتی ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کس نے کیا اور کس نے کروایا, ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دن ختم ہونے کے بعد فائدہ کس کو ہوا. لوگ تو مر جاتے ہیں بےچارے, جو کراچی میں مرے, جو پنڈی میں مرے, جو وزیرستان میں مر رہے ہیں, جو سوات میں مر رہے ہیں, لوگوں کے مرنے کے بعد ہمیں اینڈ آف دا ڈے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بالآخر فائدہ کس کو ہوا. اتنا فائدہ اس بات کا ہو رہا ہے کہ دو پولیٹیکل رائیولز کہ جو تقریباً 9 سال سے ایک دوسرے کے خلاف جدوجہد میں مشغول تھے وہ دونوں ان بم دھماکوں کے نتیجے میں ایک طرف آ گئے ہیں اور ان کے مخالفین ایک طرف کھڑے کر دیے گئے. یعنی پہلا بم دھماکہ ہونے کے اگلے دن جو بیان دیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے اور مشرف کے خلاف ہونے والے بم دھماکوں سے پاکستان کی جمہوریت کے سفر کے اوپر کوئی فرق مثلا نہیں پڑے گا, اس طرح کا ایک بیان دیا گیا. یعنی پہلے دن سے یہ طے ہو گیا اس بم دھماکے کے بعد کہ میں اور یہ ایک پارٹی ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا حساب کتاب خود کر لیں. اور راولپنڈی والے بلاسٹ نے پھر یہ ثابت کیا کہ ہاں یہ اور وہ دو وہ مظلوم پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر کہ جن کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ دونوں بےچارے ٹارگیٹ ہیں بم دھماکوں کی زد میں اور دونوں جمہوریت کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا مستقبل ہوگا اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, لہذا ہم اس کو مزید نہیں دہرائیں گے. لیکن وہ لوگ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک بات ہمیشہ بھول جاتے ہیں, اور جو کرنے والے ہیں وہ یہ کہ وہ اس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ تمام کوششیں کی جا رہی ہیں, کئی محاذ ایک ساتھ کھول دیے گئے ہیں, وہ اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ عوام کا ذہن معاف ہو جائے, عوام کنفیوز ہو جائے, ہر روز ایک نئی خبر پڑھے, ہر روز ایک نئی خبر پڑھے, اور وہ نئی خبریں اور پرانی خبریں اتنا مکس ہو جائیں کہ ان کے حافظے سے نکل جائے کہ کیا ہوا. دیکھیں اس میں میڈیا کا کردار بہت عجیب ہے. ابھی کسی کو یاد ہے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تقریباً لوگوں کے ذہن سے نکل گیا ہوگا کہ وہ جو نواز شریف آئے تھے جہاز سے اترے تھے فوراً جہاز میں بٹھا دیے گئے, وہ کیا ہوا وہ واقعہ؟ اب کوئی اس واقعے پہ نہیں غور کر رہا. کوئی اس واقعے کو نہیں سوچ رہا. صحیح ہے, میڈیا کے اندر جو کچھ اس وقت آ رہا ہوتا ہے لوگ اس کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں. اب جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ چند بم دھماکے ہیں, سوات کا کیس ہے. اور یہ پکچر بار بار چینج کی جاتی ہے, یہ پکچر بار بار اس لیے چینج کی جاتی ہے تاکہ پبلک کی جو سابقہ ذہنیت ہے اس کو کسی طریقے سے تبدیل کر دیا جائے. تو آپ پکچر کے بار بار چینج ہونے سے آپ پریشان نہ ہوں, آپ اس بات کو پکچر کے بار بار چینج ہونے سے اپنے ذہن کو چینج نہ ہونے دیں. آپ صرف یہ دیکھیے کور آف دی ریئلٹی, وہ جو حقیقت کی بنیاد ہے وہ کیا ہے. حقیقت کی بنیاد وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پرانے کھلاڑی واپس آ گئے ہیں, جو نئے کھلاڑی نے کرپشن کے خلاف بحث کھول کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی تھی, اب وہ نیا کھلاڑی انہیں پرانے کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ چینج نہیں ہوا, 21 سال کے بعد ہم پھر وہیں کھڑے ہیں. مثلاً جب ضیاء الحق کا طیارہ پھٹا تھا اس وقت آپ نے ایک حکومت بنتا دیکھی تھی, 10 سال تک ڈیموکریسی کے نام پر اس ملک کے اندر 4 حکومتیں بنی, اس کے 10 سال کے کیوس کے بعد ایک اور حکومت بنی جو ملٹری گورنمنٹ تھی, اور لوگ اتنے تھک چکے تھے کہ اس ملٹری گورنمنٹ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر اس ملٹری گورنمنٹ نے اپنا ٹائم گزارا, اور ٹائم گزارنے کے بعد ایسا ہوا کہ پبلک تھک گئی اس ملٹری گورنمنٹ سے, تو دوبارہ وہی گیم شروع ہو گیا ہے کہ جو 1988 کے اوپر شروع ہوا تھا جب ضیاء الحق صاحب کا طیارہ پھٹا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ چینج نہیں ہو رہا, سسٹم وہیں کا وہیں کھڑا ہے, پلیئرز وہی پلیئرز ہیں. 1988 میں کون کون پلیئر تھے؟ پولیٹیکل پلیئر یہی تھے, سابقہ پرائم منسٹر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اور ایک فوجی سردار جو اس زمانے میں کوئی اور تھا اور اس زمانے میں کوئی اور ہے. تو یہ وہ کور آف دی ریئلٹی ہے, اصل حقیقت, اساس حقیقت. اور باقی چیزیں جو ہیں وہ سائٹ کے اندر ٹریول کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انجام پا رہا ہے. اچھا, اب یہاں پر ہونا کیا ہے؟ اب یہاں پر یہ ہونا ہے کہ چونکہ موجودہ حکومت سے لوگوں کے اندر تھکاوٹ بڑھتی جا رہی ہے, تو اس تھکاوٹ کی خاطر ایک چینج لائی جا رہی ہے, اور وہ چینج ایسی لائی جا رہی ہے کہ جو آدمی ایکسپیرینسڈ ہے جو جنگ لڑنے کے اندر کام آ سکتا ہے وہ بھی نہ جائے اور ایک جمہوری سیٹ اپ بھی بن جائے. یہ جو ایکسپیرینس پلیئر ہے یہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ یہ اٹھا کے پھینک بھی نہیں دیا جا رہا. یعنی مثلا موجودہ حکومت کو جڑ سے اکھڑ کر پھینک دیا جائے اور بالکل نیا سیٹ اپ آ جائے, شاید بالکل نیا سیٹ اپ اس لیے نہیں لایا جا رہا کہ ابھی ایران کا محاذ حل نہیں ہوا ہے. جب تک ایران کا محاذ حل نہیں ہوگا اس وقت تک اس پرانے سیٹ اپ کو, پرانے مضبوط کھلاڑی کو اٹھا کر پھینکنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. ہمارے خیال میں ہم نے بہت عرصے سے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, جارج بش کے جانے سے پہلے کچھ ہونا چاہیے اگر کچھ ہونا ہے, اور جارج بش کے جانے سے پہلے چند مہینے پہلے تک کچھ ہونا چاہیے. اس وقت جو کرنٹ ڈیڈ لائن نظر آ رہی ہے وہ اپریل 2008 نظر آ رہی ہے. یعنی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اگر کچھ ہونا ہے تو اپریل 2008 پر ہو جانا چاہیے. علائم اور نشانیاں زیادہ تر یہ کہہ رہی ہیں کہ بات 3-4 سال کے لیے ٹل گئی ہے. زیادہ تر نشانیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ بات 3-4 سال کے لیے ٹل گئی ہے, لیکن ایک اور بیڈ ہے جو پریپئر ہو رہا ہے, ایک اور زمینہ تیار ہو رہا ہے. اس زمینے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بس اس وقت یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, چاہے کوئی ایک آدمی رکھا جا رہا ہے چاہے کوئی ایک نیا پلیئر لایا جا رہا ہے, یہ سب کا سب اس بڑی مصلحت کو تیار کرنے کے لیے. ایک پاکستان کے عوام کی مینٹالٹی ہے, اس کی خوشی کی خاطر ایک نیا جمہوری سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے, لیکن پرانے پلیئر کو جو رکھا جا رہا ہے باقی رکھا گیا ہے, اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا. اور اس جنگ کے معاملے کے سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جس سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ ایران کے محاذ کا بالآخر کیا بنا. کیونکہ ہم براہ راست متاثر ہو رہا ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اگر ہماری بارڈر ایران کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہوتی تو یہاں پر یہ کچھ نہیں ہوتا, یہاں کچھ اور گیم ہو رہا ہوتا. یہ سارا کا سارا گیم اس بارڈر سے متاثر ہو رہا ہے. وہاں کی صورتحال کے لیے چند نکات عرض کروں گا. درود بھیجے محمد وال محمد. ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اس وقت جو ڈیڈ لائن نظر آ رہی ہے وہ 5 اپریل 2008 نظر آ رہی ہے. جو سیزن ہے جنگ کرنے کا اس ایریا کے اندر وہ 5 اپریل, اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی اپنے طور پر 5 کو رکھ رہا ہوں اور بہت آگے جاتے ہوئے اپریل تک, اس سے زیادہ جنگ کا سیزن نہیں ہے. یہ جنگ کا سیزن ہے اصلی جس کے اندر کام کرنا ہے, اور 2003 کے اندر بھی 5 ہی سیزن رہا ہے. تو جتنی بھی لاجک کہہ رہی ہیں وہ 5 کی طرف جا رہی ہیں کہ 5 کے مہینے کے اندر کچھ ہونا چاہیے. ڈیزائر نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ہونے والا ہو, جس پہ ہم نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے حملہ نہیں کیا تب بھی مریں گے, اور اگر حملہ کیا تو زیادہ جلد بھی مریں گے. تو ہمارے خیال میں امریکنز یہ کام نہیں کر پائیں گے. 2008 تک ان کی پریپریشنز نہیں ہیں, ان کی حکومت تیار نہیں ہے, ان کی عوام تیار نہیں ہے. لیکن ایک اور بیڈ ہے جو پریپیئر ہو رہا ہے, اس بیت کے اندر رہتے ہوئے، اس زمینے کے اندر رہتے ہوئے شاید یہ لوگ کچھ ڈرامہ کرنے کی کوشش کریں. اب تک کا جو سینیریو تھا وہ ایٹمی اسلحہ تھا کہ بھئی ایران ایٹمی اسلحہ بنا رہا ہے، ایران کا ایٹمی اسلحہ بہت خطرناک ہے، اور اگر یہ بن گیا تو پھر دنیا میں کسی کی بچت نہیں ہے. اس میں دو تین رکاوٹیں بن رہی ہیں. بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ایران ایٹمی اسلحے کے بہت نزدیک ہے. کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا. امریکن انٹیلیجنس بھی چاہے اپنی جعلی رپورٹس کے اندر ہی وہ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ ایران ایٹمی اسلحے سے بہت نزدیک ہے. اور اٹامک انرجی کمیشن نے کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ ایران کم از کم چار پانچ سال ایٹمی اسلحے سے دور ہے. تو وہ ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر نہیں کرے گا. اگر مارچ 2008 کے اندر حملہ ہونا ہے تو وہ ایٹمی اسلحے کی بنیاد کے اوپر حملہ کرے، یہ ہونا ذرا مشکل لگ رہا ہے. یہ وہ جگہ تھی جو اب تک تیار کی گئی تھی. اچھا اب ایک نیا ماحول بنایا جا رہا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں مسلسل ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہ آئل پرائسز اگر 60 سے نیچے نہیں آئے تو حملہ نہیں ہوگا. مسلسل یہ بات ہو رہی تھی کہ 60-70 کے اوپر آئل پرائس ہوتے ہوئے حملہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی اگر اس سینیریو کے اندر رکھیں کہ اٹامک انرجی کی بیس پر حملہ ہونا ہے تو وہ 60-70 سے کم پر ہونا چاہیے حملہ. اچھا اب یہ جو ہو رہا ہے 92-94 جو دنیا کے اندر بالکل ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ کل پاکستان کا ایک سائنسدان جو ہے وہ مریخ کے اوپر اپنا جہاز لینڈ کرنے والا ہے. تیل کے بزنس میں یہ سب کچھ نہیں سنا جا سکتا تھا کہ 94 پر پہنچ جائے گی بغیر کسی جنگ کے. ابھی تو کوئی فائر ہی نہیں ہوا اور تیل کی قیمت جو ہے وہ 94 پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ کیا سناریو ہے؟ آیا اس میں بھی کوئی مصلحت نظر آ رہی ہے؟ اگر وہ بات ایٹمی اسلحے والی بات ہو اس کے اندر جنگ نہیں ہو پائے گی، 3-4 سال تک کے لیے بچ گئی. اب ایک اور نئی چیز بن رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت اتنی اوپر لے جائی جائے کہ جو ممالک 100% تیل پر انحصار کر رہے ہیں وہ امریکہ سے کہیں کہ اب حملہ کر دو کیونکہ بہت ہو گئی، اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تیل کی قیمت 94 دنیا کے لیے تباہ کن ہے. اچھا کن ممالک کے لیے تباہ کن ہے؟ ظاہر ہے ان ممالک کے لیے کہ جو تیل امپورٹ کریں گے، تیل امپورٹ کرنے والے ممالک جو ہیں وہ اس تباہی کی زد میں زیادہ آئیں گے. تو اگر مثلا دنیا کے اندر اقتصادی طاقتوں کو گریڈ دیا جائے، مثلا ٹاپ 4 کو جمع کر لیا جائے تو ٹاپ 4 میں امریکہ ہے، یورپ کی برادری ہے، جاپان اور چین، یہ ٹاپ 4 ہے. اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اور بڑے پلیئرز ہیں، یعنی ان کے بعد آنے والے بڑے پلیئرز ہیں جیسے انڈیا ہے اور دوسرے مالک ہیں. سب سے زیادہ ہرٹ کون ہوگا؟ وہ جس کے پاس تیل کی امپورٹ 100% ہے، جو اپنے کام کے لیے تیل کے اوپر انحصار کرنے میں مجبور ہے. خود امریکہ وہ نہیں ہے. امریکہ کم از کم اپنی ضرورت کا 30-40% اپنے ملک کے اندر بنا رہا ہوتا ہے. لہذا امریکہ وہ نہیں ہے کہ جو تیل کی پرائس سے ٹاپ موسٹ ہرٹ ہوگا، جس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، وہ امریکہ نہیں ہے. اگر ایسا کوئی ملک ڈھونڈنا پڑے گا تو ہمیں جاپان کو دیکھنا پڑے گا. جاپان وہ جگہ ہے کہ جو تیل کی پرائس سے انتہائی شدت کے ساتھ متاثر ہوں گے. کم مدت میں، کم مستقبل میں، مستقبل قریب کے اندر چین متاثر ہوگا انتہائی شدت سے، کیونکہ تیل کی پیداوار چین کے اندر بھی نہیں ہے. البتہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، چین کے پاس تیل کے ذخائر ضرور موجود ہیں. یہ مت سمجھے گا کہ چین کے پاس تیل کے ذخائر نہیں ہیں. ذخائر ہیں، لیکن وہ تیل کے ذخائر ایسے ہیں کہ جب تک تیل کی قیمت $100 سے اوپر نہیں جائے گی اسے نکالنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ ذخائر ایسے ہیں، میں بہت نان ٹیکنیکل طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک دفعہ تیل کا کنواں ہوتا ہے. اچھا تیل کا کنواں کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم یہ سوچ رہے ہیں، جیسے خالی کمرہ ہے اس کے اندر تیل بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے آپ نے ڈرلنگ کی، ڈرل کرتے کرتے آپ کا پائپ اس خالی کمرے تک پہنچ گیا جس کے اندر تیل بھرا ہوا ہے اور تیل جم کر کے اوپر آنا شروع ہو گیا. تیل ایسا نہیں ہوتا، خالی کمرے نہیں ہوتے جس کے اندر تیل ہوتا ہے. ایکچولی راکس ہوتی ہیں، چٹانیں ہوتی ہیں، ان چٹانوں کے اندر تیل جمع ہوا ہوتا ہے. جیسے آپ نے شاید پرانے زمانے میں دیکھا ہو غسل خانے کے اندر پاؤنڈ کو رگڑنے کے لیے ایک پتھر سا آتا تھا، کالا کالے سے رنگ کا، جس کے اندر سوراخ سوراخ سے ہوا کرتے تھے. اس طرح کی راکس ہوتی ہیں جس کے اندر تیل اکٹھا ہوتا ہے، بس کوئی بہت بڑا خالی کمرہ نہیں ہوتا. اب بیسٹ پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ راک جو ہیں وہ سخت ہیں اور تیل تو لیکوڈ ہے، تو اگر ایک جگہ تک اگر آپ پہنچ گئے تو تیل نکلنا شروع ہو جائے، اور اگر نہیں نکل رہا تو آپ اس کو سک کرنا شروع کر دیں گے، تیل آ جائے گا. یہ بیسٹ آف دی کنڈیشنز ہوتی ہیں. البتہ اس کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو کالے پتھر کے درمیان تیل پھنسا ہوا ہے جو نکلتا ہے آہستہ آہستہ، یہ تیل کس کوالٹی کا ہے. ڈامر جو ہے وہ سب سے کم کوالٹی ہے، اور پیٹرول اگر نکلا ہے تو ظاہر ہے سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے. اس معاملے میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کا آئل لیبیا کا آئل ہے. لیبیا کا آئل دنیا کی سب سے اچھی کوالٹی سمجھی جاتی ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کنویں سے نکلیں اور آپ گاڑی کے ٹنکی میں ڈالیں اور چلا لیں, اتنا پیوریفائڈ. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, بہت خراب نکلتا ہے, اس کو بہت مراحل سے گزارنا ہوتا ہے. چائنا میں یہ کیسا ہے؟ چائنا میں راکس کے درمیان نہیں ہے, بجری کے درمیان ہے. ایک دفعہ راک کے درمیان ہوتا ہے, راک کے درمیان آپ نے تیل کھینچا تو تیل نکلے گا اور کچھ نہیں نکل رہا, اور جو نکل رہا ہے وہ آپ ریفائنری میں ڈال دیجیے گا, وہاں سے نکال لیجیے گا. ایک دفعہ نکل رہا ہے بجلی کے ساتھ, اب جو بجلی کے ساتھ نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو اس کی ریفائن کرنے کے اوپر بے تحاشا سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا. آپ کی ریفائنری کا انفراسٹرکچر کی کاسٹ بھی چلی جائے گی اور اس کا جو کرنٹ جو رننگ ایکسپینسز ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ پہنچ جائیں گے. چائنا کے ساتھ یہ پرابلم ہے, ریزروز ہیں لیکن بہت بڑی تیل کی قیمت ہو جائے تب کہیں جا کر اس کو نکالنے کا فائدہ ہوگا. یہ چائنا کی مصیبت ہے. اگر امریکہ تیل کی قیمت کو اس طرح سے بڑھاتا رہے, مستقبل قریب میں اس کے سارے انٹرنیشنل پلیئرز متاثر ہو جائیں گے. کیونکہ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں گے, یہ جو آپ ایک سیٹ اپ لگاتے ہیں کہ تیل اب نکلنا شروع ہو جائے پھر وہ ریفائنری میں جائے ریفائن ہونا شروع ہو جائے, اس سیٹ اپ کو لگانے کے لیے 2-3 سال کی کہانی ہے. یہ کوئی 2-3 مہینے کا کام نہیں ہے, گھر نہیں ہے جو بنتا ہے کہ آپ نے لگایا جناب 2-3 مہینے میں گھر بن کے تیار ہو جائے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سارا سیٹ اپ لگے گا, ریفائنری میں جائے گا, نکلے گا تیل, یہ 2-3 سال تو آپ کو اس سیٹ اپ کو لگانے پر. بس اگر تیل کی قیمت فرض کرتے ہیں آج $100 سے اوپر چلی جائے, اس کا مطلب ہے اگلے 3 سال تک تو چائنا سفر کرے گا چاہے اس کے پاس بہت بڑے ریزروز ہوں. کیوں 3 سال تک تو اس کا سیٹ اپ لگنا ہی نہیں ہے, پھر 3 سال بعد جب سیٹ اپ لگے گا تو نکلے گا. امریکہ اس 3 سال میں بہت کچھ کر سکتا ہے. صحیح. اب کیا اسٹریٹجی بنتی نظر آ رہی ہے؟ اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے اگر حملہ اپریل میں ہونا ہے تو اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ تیل کی قیمت کو اتنا شوٹ کیا جائے, ادھر تک پہنچایا جائے کہ پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ ابھی رات حملہ ہونا چاہیے. کیوں حملہ ہونا چاہیے؟ اس کے تیل کو لوٹنے کے لیے, تیل تو رکھنا چاہیے. تو پھر گفتگو لاجک اور منطق میں نہیں رہے گی, پھر گفتگو طے شدہ بات اس بات پہ ہوگی جب سب ٹیبل پر بیٹھیں گے, بولے کہ بھائی تیل چاہیے, آئے آپ کا تیل مثلا $120 فی بیرل پہ لے سکتے ہیں. جیسے کہ ایرانی ذمہ دار نے کہا کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح گھسٹتا رہا تو یہ $120 فی بیرل پہ پہنچ جائے. آپ یقین فرمائیے یہ بہت عجیب بات ہے. میں تیل کی صنعت کو کم از کم بھی آپ کی خدمت میں 1990 سے تو یقیناً بہت کلوزلی واچ کر رہا ہوں. کسی دیوانگی میں بھی $100 عام حالات میں نہیں سوچا جا رہا تھا, دیوانگی میں بھی سوچا جاتا تھا جنگ ہوگی تب $100 پر پہنچے گا. یعنی آپ یہ سوچئے کہ جب 1990-91 میں امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا اس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تو تیل $60 پہ پہنچ جائے گا. اب بغیر جنگ کیے $94-93, اس کا مطلب ہے کچھ اور ہو رہا ہے, یہاں پر یہ کچھ اور ہو رہا ہے. اتنی تیزی سے اس کو یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا. تو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے کہ کہیں وہ گیم تیار نہ ہو رہا ہوں کہ آئل پیسز کو اس جگہ پر لے جایا جائے کہ دنیا اس بات کے اوپر متفق ہو جائے کہ تیل کے ممالک کو پنش کرنا ضروری ہے, ایران جیسے ملک کو سزا دینا ضروری ہے اور اس میں ساری ملکوں کی مصلحتیں جمع ہو جائیں. اچھا ابھی اس میں ایک حصہ باقی ہے مجھے کہ مثلا ابھی اگر آپ امریکہ میں پوچھیے لوگوں سے کہ تیل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو بڑھ رہی ہے, آیا پیٹرول پمپس پہ بھی بڑھ رہی ہے؟ امریکن پیٹرول پمپس پہ, کینیڈین پیٹرول پمپس پہ تو بظاہر وہاں نہیں بڑھ رہی, وہاں اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جتنی تیزی سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بظاہر امریکہ اپنی عوام کو اس وقت بھی تنگ نہیں کرنا چاہتا, عوام سے نہیں نکلوانا چاہتا, لیکن انٹرنیشنل پلیئرز کے اوپر بوجھ ڈالنا چاہ رہا ہے, انٹرنیشنل پلیئرز کے اوپر. کیونکہ اگر یہ قیمت واقعی بڑھ رہی ہوتی اور امریکہ نے اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا تو وہ اپنے عوام سے اس کے پیسے وصول کر رہے ہوتے, لیکن عوام کے اوپر برڈن نہیں ڈال رہے کیونکہ عوام کے اندر پہلے سے نارضایتی بہت زیادہ موجود ہے. تو کچھ آرٹیفیشل گیم لگ رہا ہے یہاں پر, جو تیل کی قیمت اس طرح سے بڑھ رہی ہے یہ آرٹیفیشل لگ رہا ہے, اور اس آرٹیفیشل کے پیچھے جو مصلحت ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. درود بھیجے محمد والے محمد. اچھا اگر گیم اس بنیاد پہ چلا تو کیا ہوگا؟ اگر گیم اس بنیاد پہ چلا تو تیل کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اگر ایرانی 120 کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے ذہن کو تیار کر رہے ہیں لوگوں کے. اگر ایرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ تیل کی قیمت $120 تک جا سکتی ہے, اس کا مطلب ہے ایرانی چاہتے ہیں لوگوں کی ذہن کو تیار کریں کہ $120 کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں کہ یہ ہونے والا ہے. اس کا مطلب ہے ایرانی اس بات کو جج کر رہے ہیں کہ امریکن 120 ڈالر تک گھسیٹنے والے ہیں. خوبصورت بات یہ ہے کہ ایران اور وینزویلا دونوں اپنے بیانات کے اندر اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ تیل کے بڑھنے کا ذمہ دار خود امریکہ ہے, ہم نہیں ہیں. یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو اس بات کا خطرہ احساس ہو رہا ہے کہ اس ایکسکیوز پر ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے, اس ایکسکیوز پر ہمیں بدنام کیا جائے گا. لہذا وہ اس بدنامی سے بچنے کے لیے اپنی تبلیغات کو پہلے سے امریکہ کی طرف موڑ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو دھوکہ کر رہا ہے یہ, ہم تیل نہیں بڑھا رہے, یہ تیل بڑھا رہا ہے. اور انہوں نے کچھ ڈرامے ایسے کیے جس کے ذریعے تیل بڑھ رہا ہے, ہر صورت میں بڑھے گا. مثال کے طور پر ترکی کا کردستان کے اوپر حملہ کرنا احمقانہ کام ہے, کوئی لاجک نہیں بن رہی اس وقت کہ ترکی جیسا ملک 1,00,000 فوجی لے کر اس ملک کے اندر گھسنے کی کوشش کرے جہاں 2,50,000 فوجی لے کر امریکہ گھسا تو نہیں نکل پایا. ترکی دیوانہ ہوا ہے, اس ملک کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں 2,50,000 امریکن گھسے باہر نہیں آ پائے. تو ترکی کیا ترکی میں اگر اتنا ہی دم تھا تو پہلے کیوں نہیں کر لیا تھا؟ اس نے صدام 2003 کے اندر گرا تھا, اب تک کیوں نہیں کر لیا تھا؟ پی کے کے دنیا کی نئی چیز ہے, پی کے کے 20 سال سے بنی ہوئی ہے, کوئی نئی بات نہیں. اتنے طیارے مار گرا ہے انہوں نے ٹرکش کے, تو ان کو اب تک کیوں نہیں خیال آیا تھا؟ اچانک آج خیال آیا کہ ان کو حملہ کر لینا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے ایک گیم ہو رہا ہے, یہ آئل کی پرائس کو ایکسلیٹ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں آرٹیفیشلی, اور ٹرکی اس کے اندر ایک رول پلے کر رہا ہے اس آرٹیفیشل پرائس کے جمپ کروانے کے اندر. ایرانی پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت, جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ اس ایسکلیشن کو کنٹرول کرنے کسی طریقے سے. وہ بہت زیادہ نہیں چاہیں گے اس وقت کے دنیا کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ پڑے. البتہ ایک سائڈ افیکٹ ہے, اور وہ سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ بہت کما رہے ہیں. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایرانی اس وقت جتنا کما رہے ہیں, اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا, تو ایرانیوں نے بھی اتنی دولت خواب و خیال میں نہیں سوچی ہوگی کہ جو مفتے میں ان کے پاس آ رہی ہے. کہ جس ملک کی خواہش تھی, آپ اندازہ لگائیے, ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ایرانی آئل منسٹر یہ کہا کرتا تھا کہ اگر تیل کی قیمت 22 ڈالر فی بیرل ہو تو یہ انصاف ہوگا. آج 92 کراس کر چکی ہے, یعنی 4 ٹائمز سے اوپر ہے. صحیح ہے, یعنی جب ایرانی یہ کہہ رہے تھے کہ 22 ڈالر فی بیرل صحیح ہے, اور اس وقت اگر 5 سالہ منصوبہ بن رہا ہو تو انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہوگا کہ اگر ہمیں 22 ڈالر فی بیرل مل گئے تو ہم 5 سالہ منصوبے میں اتنا لگائیں گے. اگر اس وقت اس کے 4 ٹائمز مل رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ اپنے اگلے 4-5 سالہ منصوبے کو اس 5 سال میں کور کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, پیسے کا اتنا بسٹ ہوگا وہاں پر کہ اگلے 4-5 سالہ منصوبے آپ اس 1-5 سال کے اندر کور کر سکتے ہیں. تو غیر معمولی پیسے کی طاقت اس وقت ایران کے پاس آ رہی ہے, اور وہ لوگ اس پیسے کو استعمال کر رہے ہیں. ان کی جی ڈی پی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بہت شوٹ کر رہی ہے. یعنی اب وہ مثلا رشینس کے ساتھ جب بات کر رہے ہیں تو 200 ارب ڈالر کی ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ کا بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ 200 ارب ڈالر کے اوپر پہنچے گا. ایک جسے کہتے ہیں فلکیاتی ارقام ہے, ایسٹرونومیکل فگرز ہے. 200 ارب ڈالر ایران اور رشیا کی ٹریڈ پہنچ جائے گی, جو مثلا 5 سال پہلے قابل تصور ہی نہیں تھا. تو اب یہ سمجھ لیجیے, پتہ نہیں اللہ کی. اچھا ایک بات ابھی بھی طے شدہ ہے, اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو مرے گا, اس میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہو رہی. اب پتہ نہیں امریکنز کی جو بوقوفی ہے اس کے نتیجے میں کم سے کم ایک بات تو فائدہ ہو رہا ہے, ایرانیوں کے پاس پیسہ بہت آ رہا ہے اس میں, یہ تو فائدہ ہو گیا ایرانیوں کو. امریکہ حملہ ابھی بھی نہیں کر پائے گا, ابھی بھی کوئی کوئشن نہیں ہے کہہ رہی کہ امریکہ حملہ کر سکے گا. تو مجھے تو یوں احساس ہو رہا ہے کہ پھر دوبارہ میں کہوں گا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایران جیت گیا, اتنا پیسہ بھی جمع کر لیا اور ابھی بھی امریکہ حملہ نہیں کر پائے گا. البتہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے رشیا ایران کا ساتھ دے گا, انہیں یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے, کوئی ساتھ نہیں دے گا. ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. بس ابھی پوٹن جو گیا وہاں پر, یہ مثلا اسٹالن 1943 میں آیا تھا, اس کے بعد ایک ایرانی ایران کا وزٹ کیا کسی بھی رشین گورنمنٹ نے, اور وہ جو 43 میں بھی آیا تھا وہ ایران کا وزٹ کرنے بھی آیا تھا, وہ ایکچولی جنگ ختم ہو رہی تھی اس موقع پر, یہ تمام ٹیم بیٹھی تھی امریکہ روس اور برطانیہ, انہوں نے یہ سوچا تھا کہ دنیا کا نقشہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوگا, اس کے لیے تہران میں جمع ہوئے تھے, وہ ایرانی پریزیڈنٹ سے ملنے بھی آیا تھا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ نہ سمجھے کہ ایرانیوں کو فیور ملے گا رشیا کی طرف سے، نہیں، ایرانیوں نے یہ جنگ خود لڑنی ہوگی. اب جب بات اتنی ہو گئی ہے تو ہم ایک طرف سے اور کور کرتے چلیں، لبنان میں کیا ہوگا؟ اگر آپ کے ذہن میں ہمارے پہلے کا انالیسس یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہونا ہے تو اس سے پہلے حزب اللہ پہ حملہ ہونا ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہ قوانین نہیں توڑیے گا اپنے ذہن سے. یعنی میں نے آپ سے عرض کیا، بہت سارے حادثات ہوتے رہتے ہیں، آپ کور ایشو کو خراب نہیں ہونے دیجیے گا، کور ایشو اپنی جگہ پہ رکھیں، کیونکہ اس کو چینج کرنے والی کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. ایک امریکن اسٹریٹجی ہے اور ایک امریکن ٹیکٹکس ہیں، امریکن ٹیکٹکس چینج ہو رہی ہیں. پہلے ٹیکٹکس یہ تھی کہ ہم آئل پرائز کو گرا کر ایران پر حملہ کریں گے، اب ٹیکٹکس یہ ہیں کہ ایران کو آئل پرائز کو چڑھا کر ایران پر حملہ کریں گے. ٹیکٹکس ہیں، اسٹریٹجی ایک ہی ہے، اسٹریٹجی ہے کہ ایران پر حملے سے پہلے ایران کے حامی بازوؤں کو کاٹا جائے گا، اور ان حامی بازوؤں میں سر فہرست حزب اللہ ہے، اور باقی دنیا کے مسلمان اپنے اپنے ہم و غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اچھا، آپ ایک بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم لوگ ہم و غم میں ڈبو دیے گئے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایران پر حملے سے پہلے یہاں سیکولرزم ہونا چاہیے، یہاں فرقہ واریت ہونی چاہیے، کسی بھی دیش پر اتنا کیوس ہونا چاہیے کہ پاکستانی پبلک کسی چیز پر توجہ دینے کے قابل نہ ہو. اگر مارچ میں حملہ، اپریل کے اندر حملہ ہم سوچتے ہیں اور ہمارے ملک کے حالات ایسے ہی چلتے رہے، تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی پاکستانی اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ مثلا ایران کی حمایت کے لیے میدان میں اترنے کی کوشش کریں. یہاں اتنے بم دھماکے ہو رہے ہوں گے اور اتنا گورنمنٹ اور القاعدہ کے درمیان مصنوعی جنگ چل رہی ہوگی کہ سب کی توجہات اس طرف رہیں گی، اور اس دوران میں اگر پٹنے کی طرف آ گئے ہم لوگ تو وہ ہم بھی پٹ سکتے ہیں اس دوران میں. پر انہوں نے کیوس مچایا ہوا ہے. لبنان کے لیے کیا سوچا ہے امریکہ نے اگر مارچ 2008 کے اندر ایران پر حملے کی سوچتا ہے؟ یہ جنگ حزب اللہ کے خلاف ہونے والی جنگ لبنانی گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی، پہلے بھی بات ہوئی ہے. اسرائیلی گورنمنٹ نہیں لڑ پائی جو پچھلے سال نظر آ گیا، اب صرف ایک ہے، خود امریکہ رمضان، اور یہی آخری پلان ہے امریکنز کا. امریکنز لبنان کے حالات کو اتنا خراب کریں گے کہ خود اپنی بیسز کو دوبارہ قائم کریں گے. امریکنز لبنان کے حالات کو اتنا خراب کریں گے کہ اپنی بیسز کو خود لبنان کے اندر قائم کریں گے. اچھا، یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ جو بڑے لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں، خاص کر ان میں سے سچے لوگوں کے، یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جھوٹوں کے بیانات کو ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا دماغ میں انڈیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جو اصلی چیز چھپا رہے ہیں وہ کیا چھپا رہے ہیں. ہمیشہ جھوٹوں کے بیانات پر اس طرح سے دیکھیے کہ جو جھوٹا بول رہا ہے، یہ تو جو بول رہا ہے تو بول رہا ہے، یہ جو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کیا ہے. اور سچے کے بیان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سچا جب اپنا بیان دیتا ہے تو وہ آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہے بھائی یہ مشکل ہونے والی ہے. حزب اللہ کے حسن نصر اللہ اور ان کے بڑے ذمہ دار نعیم قاسمی، دونوں نے ایک بیان دیا، دونوں نے یہ کہا ہے ہم لبنان کی سرزمین پر امریکی اڈے کو لبنان پر تجاوز سمجھیں گے، اور ہم ان کو قابض فوج سمجھ کر ان کے اوپر ٹریٹ کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قابض فوج کو مٹھائی نہیں دی جاتی، قابض فوج کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر امریکہ نے لبنان کی سرزمین کے اوپر اپنا اڈا بنانے کی کوشش کی تو ہم اس کو اٹیک سمجھیں گے، اور ہم جب حملے کا جواب حملے سے دیں گے. اچھا، حزب اللہ کیوں ویٹ نہیں کر رہی؟ یعنی حزب اللہ یہ کیوں نہیں کہہ رہی کہ اگر امریکی فوج لبنان میں آ کر بیس بنانا چاہتی ہے تو بنا لے، لیکن اگر حملہ کیا تو ہم ماریں گے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر بیس بنا لیا تو ہم سمجھیں گے یہ حملہ ہو گیا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو ایک بات پتا ہے، اگر امریکن بیسز، مضبوط بیسز لبنان میں بن گئے، پھر حزب اللہ کے لیے زندگی سخت ہے، پھر حزب اللہ کے لیے زندگی سخت ہے. وہ انتظار نہیں کریں گے کہ پہلے اس جگہ پر پہنچ جائیں جب زندگی سخت ہو جائے اور پھر حملہ کرنے کی کوشش کریں. وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن کا انتظار نہیں کریں گے، ہم آپ کے اترتے ہی آپ کے اوپر حملہ شروع کر دیں گے. اچھا، وہ جب یہ بیان دے رہے ہیں تو خود میں نے کہا نا یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے. یہ سچے لوگ کیوں یہ بیان دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس بات کا امکان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا. اس کا مطلب ہے لبنان کا محاذ کھلنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لبنان کا محاذ کھلنے والا ہے. اگر امریکہ کو چانس ملا کہ وہ تیل بڑھا کر ایران پر حملے کے لیے جواز پیدا کرے مارچ اپریل 2008 میں، تو وہاں بیس بنانے کی فوراً کوشش کرے گا، اور وہاں پر جنگ کرتے ہوئے حزب اللہ سے نمٹنے کی کوشش کرے گا، اور ادھر اپنے کام کو جاری کرے گا. اس دوران میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کم از کم بھی کوئی عقل یہ نہیں کہتی کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ ہونے چاہیے. یعنی مثلا مارچ ہی میں ایران پر بھی حملہ ہو اور مارچ ہی میں حزب اللہ پہ حملہ ہو، کوئی عقل یہ نہیں کہتی کہ یہ کام ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے اس کام کو اگلے دو تین مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے, اس بلّہ والے کام کو اگلے. اس کا مطلب ہے اب ہمیں کہاں دیکھنا چاہیے حملہ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا. میں آپ کو پہلے کچھ وہ دیے تھے, انڈیکیٹرز دیے تھے, تو میں نے ایک انڈیکیٹر آپ کو دیا تھا آئل پرائز کو دیکھتے رہیے گا. اگر آئل پرائز گر رہی ہے تو سمجھ جائیے حملہ ہونے والا ہے, آئل پرائز چڑھ رہی ہے تو سمجھیے حملہ نہیں ہونے والا. آج میں آپ کی خدمت میں اس کا اسٹریٹجی چینج کر رہا ہے امریکہ, امریکہ دیکھ رہا ہے آئل پرائز گرا کے کام نہیں چلے گا, وہ ایک تک بڑھانے کے موڈ میں ہے. تو آئل پرائز اس وقت انڈیکیٹر نہیں ہے, اس وقت آئل پرائز انڈیکیٹر نہیں ہے. انڈیکیٹر سارا بن گیا حزب اللہ کی سرزمین, لبنان کی سرزمین. اگر لبنان پہ امریکی بیس بننے کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے گڑبڑ شروع ہو گئی, اس کا مطلب ہے گڑبڑ شروع ہو گئی ہے اور حملہ ہونے کی طرف جائے گا. ایک یہ انڈیکیٹر ہے, اور دوسرا بہت کلوز انڈیکیٹر جو 15-20 دن کی بات ہوگی پھر جنگ کے اندر, اور وہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اگر امریکی طیارہ بردار بحری جہاز, امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پرشین گلف سے نکلنا شروع ہو گئے تو سمجھ دیجیے اب جنگ ہونے والی, اور پھر 10-15 دن کے اندر جنگ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, بس یہ ایک لمبی مدت کا انڈیکیٹر ہے ہمارے سامنے کہ لبنان کی سرزمین پر اگر امریکی بیس بننا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ جنگ چند مہینے کے اندر ہو گئی. اور دوسرا شارٹ ٹرم انڈیکیٹر ہے کہ جو اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اگر امریکی بحری طیارہ بردار جہاز ایئر کرافٹ کیریئرز پرشین گلف سے باہر نکلنا شروع ہو گئے, پرشین گلف سے باہر نکلیں گے تو بحیرہ عرب کے اندر آئیں گے اور ان کی بیسز بنی ہوئی اس طرف آئیں گے. اگر وہاں پر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پر جنگ ہونے والی ہے, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر جنگ ہونے والی ہے تو ایئر کرافٹ کیریئر باہر کیوں جا رہا ہے, کیونکہ پرشین گلف ایک وہ ہے کنویں کی طرح محدود جگہ ہے. ایئر کرافٹ کیریئر کو اس کنویں کے اندر کھڑا کرنے کا مطلب یہ کہ ڈوبا ہی ڈوبا. اگر ان کو جنگ کرنی ہوگی تو ایئر کرافٹ کیریئر کو باہر لے کے آئیں گے تاکہ اس کے ڈوبنے کا چانس نہ رہے. یہ دو انڈیکیٹرز ہوں گے جو ہمارے سامنے اگلے چند مہینے کو طے کر رہے ہوں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. اب یہ ہے کہ حوادث اور بھی بہت زیادہ ہیں, ظاہر ٹائم زیادہ گزرا ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو پیش آتی رہی ہیں. جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے وہ فل اپنے توانائی کے ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. مختلف چیزیں ہیں جو جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو وائلیشن کی طرف دکھانے کی کوشش کی ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسا بھی ہوگا جس سے مسلمان وائلیشن دکھاتے رہیں گے تو وہ کچھ چیزوں سے ٹیسٹ کریں گے. مثلا آپ کے ذہن میں ہوگا کارٹونز کا ایشو, اس ٹائپ کی کچھ چیزیں دوبارہ آئیں گی. اگر مارچ 2008 کے اندر جنگ ہونی ہے تو اس ٹائپ کی کوئی چیز دوبارہ آئے گی تاکہ پبلک کے جذبات کو مسلمانوں کو بھڑکایا جائے, اور مسلمانوں کو بھڑکانے کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ مسلمان جنگجو ہیں, اور اس کے ذریعے سے ایک مینٹیلٹی کریٹ کی جائے کہ ان کے اوپر حملہ کرنا بہت غلط کام نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت انجام پا رہی ہیں, حوادث اسپیڈ پکڑ رہے ہیں. اور اگر خدا نہ کرے مارچ 2008 کے اندر جنگ ہو جاتی ہے, اس کا چانس ابھی بھی کم ہے. چاہے وہ آئل کی پرائز بڑھانے کی اسٹریٹجی, ابھی بھی اس کے اوپر اس کا چانس کم ہے, ابھی بھی زیادہ چانس نہیں. اچھا, اب آخری چند جملات کے اندر عراق میں کیا ہونے والا ہے, بظاہر کوئی میجر چینج نظر نہیں آ رہی, کوئی میجر چینج نہیں آ رہی. ایک بات ہوئی ہے کہ امریکہ نے 18 میں سے 8 پروونسز اس وقت عراقی فورسز کے حوالے کر دی ہیں اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے. 18 میں سے 8 پروونسز عراقی فورسز کے حوالے کر دیے. ہمارے خیال میں ان پروونسز کا دینا کوئی زیادہ اہم نہیں ہے. اگر امریکہ آئل انسٹالیشنز عراق کے حوالے کرنا شروع کر دے اس کا مطلب ہے امریکہ نکلنے کے موڈ میں. جب تک امریکہ آئل انسٹالیشنز عراقیوں کے حوالے نہ کرے اس وقت تک نکلنے کی کوئی پوزیشن نظر نہیں آئے گی. بس یہ خبریں سننا کہ آج کربلا عراقیوں کے حوالے کر دیا, آج فلاں شہر عراقیوں کے حوالے کر دیا, اس سے کوئی بات سامنے جاتی ہے, اس سے کوئی سگنیفیکنٹ ایشو سامنے نہیں آ رہا ہے. اس سے صرف یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امریکی تھک رہے ہیں, امریکی کنٹرول نہیں کر پا رہے, لہذا بالکل وہی کام ہو رہا ہے یہ جیسے اسرائیلیوں نے کیا. اسرائیلی غزہ کی پٹی اور دریا اردن کے مغربی کنارے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے, کیونکہ وہ دو کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے یاسر عرفات کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان دونوں کو فتح کے حوالے کر دیا, یاسر عرفات کے حوالے کر دیا, کیونکہ وہ ان دونوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے. تو امریکہ جن غیر اہم علاقوں کو کنٹرول نہیں کر پائے گا اسے عراقی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرتا رہے گا, تاکہ مرنا ہے تو تم کو نہ ہم کیوں مرے, اور وہ جو امپورٹنٹ جگہ ہے یعنی آئل انسٹالیشن ان کو کبھی بھی عراقی سیکیورٹی فورس کے حوالے نہیں کرے گا, جو بظاہر نظر آ رہا ہے. اچھا, ایک خوبصورت اسٹیٹسٹکس آئے ہیں, بہت اچھے اسٹیٹسٹکس. امریکہ کے اندر جنگ سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے, جنگ کے خلاف جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جارج بش اس کو آپ مقبول اور منفور ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مطلب اب وہ اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں نا کہ جارج بش بہت اس کی مقبولیت گر رہی ہے. اب ہو کیا مقبولیت گر بھی رہی تو کیا ہوا, اگلے سال تو جانا ہی ہے نا, اب تو جوتے بھی لگاؤ تو میں نے ایک سال بیٹھنا ہے اور چلے جانا ہے, تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مقبولیت بڑھ رہی ہے, منفوریت بڑھ رہی ہے, وہ کھیل رہا ہے اپنا کام. لیکن ایک فگر سامنے آئی ہے, بجے کہ ابھی 2007 ہے, اگر جنگ 10 سال چلی تو کیا ہوگا, اور ہر صورت میں لگ رہا ہے کہ 10 سال چلے گی. جارج بش نے 2001 میں 9/11 کے واقعے کے فوراً بعد ہونے والی تقریر میں کہا تھا کہ یہ جنگ 20 سال بھی چل سکتی ہے. صحیح ہے, 20 سال اگر لگائیں تو 2021 تک بات جا رہی ہے. آج ہم 2007 پہ پہنچ گئے, اس حادثے کے 6 سال کے بعد. اس وقت ہر دماغ کہہ رہا ہے جنگ 10 سال اور چلے گی, اس کا مطلب ہم 20 سال قبول کر لیے گا, جو اس وقت ناممکن نظر آ رہا تھا. آپ نے دیکھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی دماغ کیسے چیزوں کو قبول کر لیتا ہے. اس وقت 2001 میں جب اس نے کہا تھا 20 سال بھی چل سکتی ہے, تو ہر آدمی کہہ رہا تھا 20 سال کون سی جنگ چلنی ہے. اب دیکھیں 6 سال گزر گئے اور ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 10 سال پہلے ختم نہیں ہوگی, اور پھر 4 سال کی اور داستان ہے, 20 سال چل جائے گی. اس کا مطلب ہے جنگ چلے گی. بہرحال ہمارا خیال نہیں کہ یہ نہیں چلے گی, اس سے پہلے امریکہ ہار چکا ہوگا. ہمارا ذاتی خیال یہ کہ اتنا نہیں چلا سکتے. اچھا فیگرز کیا ہیں؟ فیگرز یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر جنگ 10 سال چل گئی, عراق اور افغانستان کی جنگ, تو اس کی کاسٹ 2400 ارب ڈالر ہوگی. اب یہ فیگر ایسی ہے کہ اس کو سمجھانا ایک مصیبت ہے. 2400 ارب ڈالر کا مطلب کیا ہے؟ مثلا بعض اوقات بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا گھر کتنا بڑا ہے, کہتا ہے میرا گھر 50 گز کا ہے. اب اسے نہیں پتا گز کیا ہوتا ہے, 50 کیا ہوتا ہے. دوسرا کہتا ہے تمہارا گھر کتنا بڑا, کہتا ہے میرا گھر 550 گز کا ہے. اب اس کو بھی نہیں پتا 550 گز کتنا ہوتا ہے. یہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں جسے سے نا, اپنے رقم بڑھاتے رہتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ بعض اوقات ایسی ہو جاتا ہے, اکنامکس کے اندر جب رقم بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمیں پتا نہیں ہوتا 2400 ارب ڈالر کتنا ہوتا ہے, یا اگر 1400 ارب ڈالر ہوتا تو کتنا ہوتا. بہر 2.4 ٹریلین ڈالر, 2.4 ٹریلین ڈالر. اگر یہ جنگ چلی تو اس کا خرچہ 2017 تک 2.4 ٹریلین ڈالر ہوگا, 2400 ارب ڈالر. اب صرف ایک سوال ہے اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے, کیا یہ تیل کی قیمت ہے جو امریکہ دینا چاہتا ہے؟ کیا امریکہ 16 سال کی مدت میں 2001 سے لے کے 2017 تک 2400 ارب ڈالر خرچ کر کے صرف تیل لینا چاہتا ہے؟ کتنا مہنگا ہے تیل کہ اس کے لیے 2400 امریکن پیسے خرچ کیے جائیں؟ 2400 ارب ڈالر کو ابھی اردو میں تبدیل نہیں کیا ہم نے. اردو کا مطلب یعنی 60 سے ضرب دیں گے تو پھر اردو بنے گی نا اس کی, وہ بھی نہیں بنی ابھی. ابھی تو وہ ابھی 2400 ارب ڈالر ہم نہیں جھیل پا رہے 2.4 ٹریلین, تو وہ تو پتا نہیں کتنا بن جائے گا. آیا یہ تیل کی قیمت ہے؟ کوئی دیوانہ ہوگا تو کہے گا اتنا تیل کی قیمت ہو تو سارے دنیا کے جو ریزروائر ہیں ان کو بھی کھڑے ہو کے بیچو تو نہیں بنے گی ابھی. اس کا مطلب ہے کچھ اور پیچھے. یہ وہ چیز ہے جو اچھا ہوا کہ اس اسٹیٹسٹکس کے ذریعے واضح ہو رہی ہے, تیل نہیں ہے یہ. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے, ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, 4 انالیسز کیے جا سکتے ہیں کہ امریکہ کیوں یہ جنگ لڑ رہا ہے. اس 4 انالیسز میں جو موسٹلی ایکسپٹڈ انالیسز تھا وہ یہ کہ تیل کی خاطر ہے. تو یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے 2400 ارب ڈالر خرچ کر کے تیل نہیں خریدا جاتا, یہ تیل سے ہٹ کر داستان ہے. اور جو تیل سے ہٹ کر داستان ہے وہ صرف ایک ہے, جس کے اندر سر اٹھانے کی طاقت ہے اسے کچل دو, بس کام یہ. جس کے اندر سر اٹھانے کی طاقت ہے اسے کچل دو, اور سر اٹھانے کی طاقت یہیں پر ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو اس کے کچلنے کے لیے 2400 ارب ڈالر خرچ کرنا سستا سودا ہے. امریکہ یہ کام کرے گا, امریکہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمارا ظالمانہ نظام ٹوٹ جائے گا. اس ظالمانہ نظام کو جڑا رکھنے کے لیے 2400 ارب ڈالر خرچ کرنے کو وہ تیار رہے. ہمارا تجزیہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ اپنے سوالات اس سال فرمائیے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. ایک نان ایشو ہے جو بہت بڑا بن گیا ہے. ہاؤ ڈو وی سی دا ریزگنیشن آف لائیجانی اینڈ اپائنٹمنٹ آف سعید جلیلی؟ از دس بیکاز آف سم, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. بہرحال ہاں, یعنی بہرحال اس کے اوپر اسپیکولیشن بہت زیادہ ہیں. اصل بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ لاریجانی تھوڑے سے سافٹ تھے یورپینس کے مقابلے میں, اور احمد نجات چونکہ تھوڑا سا ٹف ڈیل کر رہے ہیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ لاریجانی اس کام کو رن کریں, یہ شاید لاریجانی فیس نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ جو جس طرح احمد نجات چاہتا ہے میں اس کام کو کروں. یہ وہ چیزیں جو ویسٹرن میڈیا نے بہت زیادہ پروپیگیٹ کی ہے. اگر ایرانیوں کا جو انر سرکل ہے وہ کچھ اور کہتا ہے, یعنی ایرانیوں کا جو ملک کے اندر کا جو سرکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لاریجانی اور احمدی نژاد جو ہیں یہ پہلے دونوں ساتھ ساتھ تھے. جب پریزیڈینشیل الیکشن ہونے والے تھے تو دونوں کینڈیڈیٹ ہو گئے تھے, دونوں کینڈیڈیٹ ہو گئے تھے, پھر بعد میں لاریجانی پیچھے رہ گئے تھے اور احمدی نژاد آگے آ گئے تھے. تو ان لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ اس وقت کی لڑائی ہے جو چل رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو ایران کے اندر ریومرز پھیلانے والے لوگ ہیں, تو ایک انٹرنیشنل ریومر ہے وہ یہ ہے کہ لاریجانی سافٹ ہے, احمدی نژاد ٹف ہے, اس وجہ سے دونوں کی نہیں بن پائی, اس نے استعفی دے دیا. جو ادھر کا ریومر ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جب کینڈیڈیٹ بنے تھے تو لڑ گئے تھے ایک دوسرے سے, اور وہ جو لڑائی تھی وہ چل رہی تھی. لاریجانی بار بار کہتا تھا میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا جو صدر بنا ہے میرے مقابلے میں, اور اس وجہ سے دونوں نے لڑائی چلتے چلتے یہاں پر پہنچ گئے کہ لاریجانی نے استعفی دے دیا. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ خود لاریجانی نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ لاریجانی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جو اور پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر توجہ دوں. وہ ملک کے اہم ترین ادارے کے بڑے ممبر ہیں, یعنی وہ جو سپریم کونسل ٹائپ کی ہے اس کے بڑے ممبر ہیں وہ, اور اس کے اندر اپنے کردار کو ادا کرنا چاہتے ہیں. این ممکن ہے کہ ان کے لاریجانی کے ساتھ احمد نژاد کے ساتھ ڈسپیوٹس بھی ہوں, این ممکن ہے کہ ڈسپیوٹس بھی ہوں, لیکن بظاہر ان لوگوں کے سرکل کے اندر جب آپ بہت زیادہ غور کریں احمد نژاد لاریجانی اور ان ٹائپ کا جو سرکل ہے, احمد نژاد کو فیس پر آئے ہوئے جو بہت اوپنلی فیس پر آئے تھے, یہ جب رہبر معظم کا دور شروع ہوا تھا امام خمینی کی وفات کے بعد, تو ان کو ریڈیو ٹی وی کا رسپانسبل بنایا گیا تھا. اس زمانے میں ریڈیو ٹی وی اور میڈیا کا رسپانسبل بننا بہت بڑی ایک تو سمجھ جاتی تھی. اس زمانے میں ڈاکٹر علی لاریجانی ابھر کے سامنے آئے تھے. میں تھوڑا سا ان کا خاندانی پس منظر عرض کرتا چلوں, پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تو دوبارہ بتا رہا ہوں. ڈاکٹر علی لاریجانی کے بھائی صادق لاریجانی ایک ہے اور ایک ڈاکٹر جواد لاریجانی ہے. یہ چار بھائی ہیں, کم سے کم تین کو تو میں جانتا ہوں, چوتھے کے بارے میں کسی نے اطلاع دی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ چاروں اگر چار ہیں اور تین جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایران کی بڑی پوسٹ پر ہیں, اور ماشاءاللہ تمام کے تمام جو ہیں وہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, اور ان کے والد ہیں مرزا ہاشم عاملی نام کر کے, جہاں تک میرے ذہن میں ان کا صحیح نام آ رہا ہے, آیت اللہ تھے اور ایران کی شمالی علاقہ جات میں ان کی تقلید ہوا کرتی تھی, بہت پائے کے عالم شمار کیے جاتے تھے, علمی لحاظ سے بھی بڑا مقام تھا ان کا. تو ان کا خاندان وہ خاندان نہیں ہے جن کے بارے میں یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ مثلا وہ لاریجانی سے لڑ بیٹھے تھے اور یہ ہوا. ہم جانتے ہیں یہ خاندان ہی وہ خاندان نہیں ہے, یہ افراد وہ افراد نہیں ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں. اچھا دنیا بولتی بولتی رہے, ہمیں اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے مثلا نہیں یہ نہیں ہوا تھا, اچھا ہوا تھا پھر کیا ہوا. کیا دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک حکومت چلتی ہے, ایک آدمی ٹف ہوتا ہے, ایک آدمی سافٹ ہوتا ہے, وہ سافٹ والا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں چل رہا, میں اور کوئی کام کروں گا. اگر ہو گیا تو کون سی مصیبت آ گئی؟ یا مثلا دو آدمی تھے وہ حکومت کے اندر کام کر رہے تھے, ایک نے کہا میں نہیں کرتا, نہ کرے, یعنی اس میں کون سی مصیبت بن گئی؟ اصل میں ایران کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی مونگ پھلی بھی توڑے اور آواز آ جائے تو لوگ کہتے ہیں بم پھٹا. ایران کے ساتھ مصیبت یہ, ورنہ دنیا میں ہر ملک کے اندر لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, استعفے چلتے رہتے ہیں, منسٹر چینج ہوتے ہیں, وہاں کوئی بات نہیں ہوتی, اور یہاں ایک آدمی چینج ہونے کے اوپر ایک بلوا مچا ہوا ہے. ہمارے خیال میں نان ایشو ہے جس کے اوپر ایسی ہوا پھیلائی جا رہی ہے. لکھا ہے آپ بین الاقوامی طور پر ڈالر کی اس گرتی ہوئی قیمت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ امریکی زوال کی طرف اشارہ ہے؟ صاحب یہ ڈبل ایج ہے, یعنی ایک تلوار ہوتی ہے نا, میں بار بار شاید اس کی مثال کو کہا, تلوار کی دو دھار ہوتی ہیں, صحیح ہے, کچھ تلواریں ہوتی ہیں دو دھاری تلوار, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یوں کر کے مارا سامنے والے کو تو ایک پاسبلٹی ہے کہ اس دھار والی دھار سے آپ کو لگ جائے, سامنے والے کے لیے مارا ہے آپ نے, دوسری دھار سے آپ نے ادھر مارا ہے, لیکن ایک دھار یہ کہ اگر ایک پاسبلٹی ہے آپ نے اگر غلطی کر دی تو جو ادھر والی دھار ہے وہ آپ کو بھی مار سکتی ہے. تو یہ دو دھاری تلوار ہے, تیل کی قیمت گرنا ایک راستہ امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے. تیل کی جتنی ڈیلنگ ہو رہی ہے سوائے ایران کے وہ ساری کی ساری ڈالر میں ہو رہی ہے. تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے, ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے, اس کا مطلب امریکہ کے لیے بیلنس سیم ہے, امریکہ کو زیادہ پے نہیں کرنا تو جو ڈالر میں پے کر رہا ہے, صحیح ہے, یعنی میرے خیال میں کلیئر ہو جانا چاہیے. اگر ڈالر کی قیمت گر رہی ہے تو مثلا آپ نے پے تو وہی $90 کر رہے ہیں آپ, مثلا فرض کریں جب $60 تھی تو جب $60 فی بیرل تھا تیل تو ڈالر کی پرائس یہاں پر تھی, مثلا ہم اس کو ایک بیس لے لیتے ہیں, اب کیا ہو رہا ہے, تیل کی قیمت چڑھ رہی ہے 70 ہو گئی تو ڈالر کی قیمت بھی تو کم ہوئی ہے, نتیجہ پھر وہیں پر اب جتنا تیل بڑھتا جا رہا ہے ڈالر کم ہوتا جا رہا ہے, اس کا مطلب ایبسلوٹ ٹرمز میں پھر وہیں پر رہیں گے. امریکہ کو لاس نہیں ہو رہا ہے فائنینشلی اگر تیل کی قیمت گر رہی ہے, تیل ڈالر کی قیمت گر رہی ہے. ڈالر کی قیمت گرنے میں ایک اور فائدہ امریکہ کو, امریکہ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت ہیوج ہے اس وقت. ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی جو چیزیں آپ نے بین الاقوامی مارکیٹ سے خریدی اور وہ چیزیں جو آپ نے بین الاقوامی مارکیٹ کو بیچی, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت ہیوج ہے. اس ہیوج ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ایک ترکیب یہ ہوتی ہے کہ آپ مثلا اگر آپ کی ایکسپورٹ کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر لیں. جب آپ کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں تو جو چیز آپ نے بنائی تھی مثلا فرض کریں ایک چیز تھی جو آپ نے 60 روپے کی بنائی تھی, وہ 60 روپے ایک ڈالر کا پڑ رہا تھا, اگر روپیہ 120 روپے کا ایک ڈالر ہوا اور اب آپ نے 60 روپے میں کوئی چیز بنائی تو اب آپ کو وہ 50 سینٹس کے اوپر پڑ رہی ہوگی آدھے ڈالر کے اوپر, تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی پرائز جو ہے وہ خود بخود نیچے آ جائے گی. امریکہ کی ایک ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹ بڑھائے, ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اس کو اپنے ڈالر کی قیمت نیچے لانا اس وقت ضروری ہے. لیکن میں نے کہا یہ دو دھاری تلوار ہے. دو دھاری تلوار کیوں کہہ رہے ہیں, اگر امریکہ کا ڈالر بہت گرا تو کس کو لاس ہوگا سب سے زیادہ, اس بات کے اوپر بہت توجہ کیجیے گا. امریکہ اپنے ڈالر کی قیمت بہت زیادہ گرا نہیں سکتا ہے, اس کو ایک جگہ بہت لاس ہوگا. کس جگہ؟ وہ جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے امریکہ میں انویسٹ کیا ہوا ہے, جو فارنرز ہیں وہ اپنے پیسے کو جب واپس لے کر آئیں گے, مثال کے طور پر انہوں نے امریکن ڈالر کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ ڈالر کے ڈی ویلیو ہونے سے خود بخود ایبسلوٹ ٹرم میں قیمت کم کر رہی ہے اپنی. مثلا فرض کیجئے میں نے 100 ڈالر امریکہ میں لگائے تھے اور اس 100 ڈالر کے مقابلے میں مجھے 6,000 روپے مل رہے تھے, اب ڈالر کی قیمت کم ہو گئی ہے, البتہ روپے کے اگینسٹ کم نہیں ہوئی ہے, جس کرنسی کے اگینسٹ کم ہوئی ہے. اگر ڈالر کی قیمت کم ہو گئی ہے اب میں اس کو کیش کرنا چاہوں تو اب مجھے 100 ڈالر کے مقابلے میں 6,000 نہیں ملیں گے, اب ممکن ہے مجھے 4,000 ملیں گے, تو میرا لاس ہو گیا. بس وہ انویسٹمنٹ جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ امریکہ کے اندر ہوئی ہے ڈالر کے اندر, وہ انویسٹمنٹ متاثر ہوگی اس وقت ڈالر کی قیمت گرنے سے. اچھا اگر وہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ متاثر ہوئی تو کیا ہوگا, انٹرنیشنل انویسٹر ڈالر کے اندر انویسٹ نہیں کرے گا, وہ کسی اور زون کے اندر انویسٹ کرے گا جہاں کی قیمت اس کو کم سے کم اسٹیبل ملے. اگر ڈالر کی قیمت بہت, یہ کلیپس کر جائے گا امریکہ. اگر انٹرنیشنل انویسٹرز نے امریکن ڈالر کے اندر ہونے والی اپنی انویسٹمنٹ کو باہر نکال لیا تو امریکہ کلیپس کر جائے گا. امریکہ نے اس کے لیے یہ کام کیا ہے کہ اپنے ملک میں انویسٹ کرنے والوں کو بہت ویرائٹی میں رکھا ہے. مثلا انہوں نے کیا ہے کہ جاپنیز نے انویسٹ کیا ہے امریکہ کے اندر اور امریکنز نے بھی جاپان میں انویسٹ کیا ہوا ہے, تو اس طرح سے ایک ویب پھیلایا ہوا ہے کہ کوئی ایک ملک نکل کے باہر نہ جا سکے. مثلا جاپنیز اگر انویسٹمنٹ نکالیں گے تو کہاں لگائیں گے, اگر خود جاپان میں بھی لگاتے ہیں تو وہاں پہ بھی امریکنز نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ڈالر کا بہت زیادہ گرنا امریکہ میں ہونے والی بیرونی انویسٹمنٹ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو امریکہ ڈالر کی قیمت کو بہت لمبی مدت تک نہیں گرائے گا, امریکہ ڈالر کی قیمت کو بہت لمبی مدت تک نہیں گرائے گا. بس ان کے سوال کا کیا جواب ہے, کیا یہ امریکی زوال کی طرف اشارہ ہے؟ اگر لمبی مدت تک ڈالر کی قیمت گرتی رہے تو زوال کی طرف اشارہ بن سکتا ہے, تو زوال کی طرف اشارہ بن. ایک اور جگہ ہے جہاں پر بہت خطرناک کام ہو سکتا ہے اگر لمبی مدت تک گرے, دنیا کے تمام بڑے ممالک میں جن کے پاس ٹریڈ سرپلس ہے, ٹریڈ سرپلس یعنی آپ زیادہ چیزیں بیچ رہے ہیں کم چیزیں خرید رہے ہیں, ہر سال آپ کے پاس پیسہ اضافی پیسہ ہے, یہ دنیا کے تمام ممالک میں جن کے پاس ٹریڈ سرپلس ہے اپنے فورن ایکسچینج ریزروز کے اندر ڈالر رکھا ہوا ہے اور ڈالر بہت بڑی کوانٹٹی میں رکھا ہوا ہے. مثلا اگر ان کا ریزرو 100 ہے تو شاید 60% ڈالر ہے, اگر ڈالر کی قیمت بہت گر رہی ہے تو ان کو بہت لاس ہو رہا ہے. تو جن کے پاس 60% ریزرو, مثلا ہیوج انویسٹمنٹ ہے چائنا کی, بہت بڑا ریزرو چائنا کے پاس ہے, انڈیا کے پاس ہے, تو وہ دے آر لوزنگ نہیں کیونکہ ڈالر کی قیمت گر رہی ہے, لیکن وہ ایک وجہ سے ابھی ڈالر کو کنورٹ نہیں کریں گے. غور کیجیے گا, یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے. امریکہ بہت خوبصورت ویب بنا رہا ہے اس وقت, کیوں وہ ڈالر کو اس وقت ریلیز نہیں کر رہے؟ ان کو پیسہ گر رہا ہے, ان کو پتا ہے ہمیں ڈالر تیل کی پیمنٹ ڈالر میں کرنی ہے, تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں گے کہ اگر تیل کی قیمت ڈالر میں پے کرنی ہے اور ڈالر گر بھی رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم نے ڈالر میں ہی پے کرنا ہے نا, وہ ہم پیمنٹ میں رکھیں گے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کو صرف ڈالر میں ہی تو سب کچھ پے نہیں کرنا ہے, ان کو اور بھی دوسری چیزیں خریدنی ہوتی ہیں جس کو ڈالر میں پیمنٹ نہیں کرنی، ان کے لیے ین میں کرنی ہو، ان کے لیے یورو میں کرنی ہو، اس حساب سے تیل کا ریزرو ان کے لیے، ڈالر کا ریزرو ان کے لیے خطرناک صورتحال لے کر آئے گا لمبی مدت میں. بس کم مدت میں وہ برداشت کریں گے، ان کی وہ آئل پے کریں گے ڈالر کے اندر، لیکن اگر دو موو ہو گئے تو خطرناک ہوگا معاملہ. پہلی موو کیا ہے؟ لمبی مدت تک ڈالر گرتا رہا تو وہ ان کے لیے خطرناک ہوگا، وہ ڈالر ریلیز کر دیں گے. اگر وہ ڈالر ریلیز کریں گے تو مارکیٹ کے اندر ڈالر کی سپلائی بہت بڑھ جائے گی، بہت بڑھنے کے نتیجے میں ڈالر کولیپس کر جائے گا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایران نے تو کہا کہ ہم تیل اب ڈالر میں نہیں خریدیں گے، بیچیں گے، ہم یورو میں بیچیں گے. دو ملک اور کہہ دیں، ایک آدھ ملک اور کہہ دیں کہ ہم بھی ڈالر میں نہیں بیچیں گے، ہم بھی یورو میں بیچیں گے، اب ڈالر رکھنا یوز لیس ہو جائے گا، اس وقت یہ لوگ ڈالر ریلیز کریں گے. اگر کوئی آئیڈیل سچویشن دے، یعنی مثلا مجھ سے کہے کہ بھائی آپ طے کریں کون سا ملک ڈالر میں بیچے کون سا یورو میں، تو میں سعودیہ سے کہوں گا بھائی یہ کہیں اگر بیچ دے یورو میں تو امریکہ کا معاملہ ختم ہو گیا، جو ظاہر کبھی بھی نہیں ہوگا. موجودہ صورتحال امریکہ اتنی بری طرح سعودیہ پہ چھایا ہوا ہے کہ سعودیہ یہ کام نہیں کرے گا. ظاہر ونزویلا کا شابیز جو ہے وہ کرنے میں مشغول ہے اس کام کو، لیکن اس کی سپلائی سکس بگیسٹ آئل پروڈیوسر ہے، سکس نمبر پر ہے. تو اس سے پہلے ایران سے پہلے سعودیہ ہے، سیکنڈ ایران اور سکس وینزویلا، بیچ میں چار اور آ رہے ہیں، تین اور آ رہے ہیں. تو ابھی ڈرامہ بہت دور ہے، یعنی اس کے ذریعے امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچانا فی الحال دور کی بات ہوگی، مگر یہ کہ آڈس بہت بڑھ گئے ہیں. 12 اف یو ایس اٹیکس آن ایران وٹ ول بی دا سچویشن ان یو ایس. اچھا یو ایس اسٹیٹ، یعنی میں سمجھا رہا ہوں ان سائڈ یو ایس کیا سچویشن، وڈ اٹ بی ایز سیم ایز یو ڈبل ایس آر؟ مے بی، شاید ایسا ہی ہو کہ جیسے مثلا رشیا نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو کچھ عرصے کے بعد وہ کولیپس کر گئے اور ان کی پرابلم جو اس جگہ تک پہنچ گئی کہ وہ کنٹرول نہیں کر پائے. پھر اپنا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ 10 سال برداشت کر پائے. یہ جنگ اتنی لمبی چل سکتی ہے، ہر صورت میں چل سکتی ہے، اور امریکہ کسی صورت میں 10 سال برداشت نہیں کر سکتا، یہ طے شدہ بات ہے. بس یہ جنگ لمبی جنگ ہوئی امریکہ مارا جائے گا، اور چھوٹی جنگ ہونے کا چانس نہیں. تو بہت مضبوط صورتحال ہے ایران کے پاس، ایرانیوں کو صرف اپنے نروس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. نروس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے زیادہ تقویٰ چاہیے، جان خطرے میں ڈالنے کو تیار ہو. الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو کوئی چیز خراب نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں عراق کے اندر، تکلیف دہ جگہ عراق ہے جہاں لوگ مر رہے ہیں، جن کا حل ہونا چاہیے، ان کے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، عراقی عوام کے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ وہ ایک لمبی تھکا دینے والی جنگ میں امریکہ کو ملوث رکھیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس کی پرائس پے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. کسی بھی صورت میں امریکہ کو للکار کر سامنے آ جانا عقل مندی کا کام نہیں ہوگا. آیا تیل کی قیمتوں کا دار و مدار صرف امریکہ پر ہی ہے یا اور کوئی بھی ہے؟ ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے تیل کی قیمت گرانے کا دار و مدار، ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے تیل کی قیمت اٹھانے کا دار و مدار. تیل کی قیمت گرانے میں امریکہ ملوث ہو سکتا ہے سعودیہ کے ذریعے سے اور کویت کے ذریعے سے. سعودیہ اور کویت کو امریکہ انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے تیل کی قیمت گرانے میں، تیل کی قیمت اٹھانے میں امریکہ انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہے. انڈیپینڈنٹ کیسے؟ اس نے کچھ دھمکیاں دینی ہیں، ماحول کو گندا کرنا ہے، لوگوں کے دماغ پہ یہ بوجھ ڈالنا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ ہونے والی ہے، تیل کی قیمت شوٹ کر جائے گی. صحیح ہے، بس تیل کی قیمت گرانی ہو تو اسے آئل پروڈیوسرز کی مدد لینی ہوتی ہے، سپلائی کو بڑھانا ہوتا ہے، ڈیمانڈ سے کہیں زیادہ بڑھانا ہوتا ہے تاکہ قیمت نیچے آ جائے. تیل کی قیمت بڑھانے کے لیے امریکہ انڈیپینڈنٹ کام کر سکتا ہے، تو اس نے انڈیپینڈنٹ کام کیا، اس نے ایران کے خلاف بیان بازی دینا شروع کر دی، زیادہ سے زیادہ اس نے ٹرکی کا فیور لیا، اس سے کہا کہ تم افغانستان عراق کے اوپر حملہ کرو، اور حملہ بھی چھوٹا موٹا حملہ ہو تاکہ تم بھی زیادہ انوالو نہیں ہونا اور ہم بھی ہمارا کام بھی نکالا ہے. تو یہ دونوں کام کر کے تیل کی پرائز کو اس نے شوٹ کروایا، لیکن میں نے بتایا یہ لمبی مدت تک یہ کام نہیں ہو سکے گا. تیل مہنگا ہونے کی صورت میں صرف حملہ امریکہ ایران پر ہی کیوں کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اسی پر کرنے کے لیے بڑھائی ہے، سعودیہ پر کرنے کے لیے تو نہیں بڑھائی ہے، جو بڑھائی ہے وہ ایران پر کرنے کے لیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تیل کی قیمت خود سے بڑھ رہی ہے اب سوال یہ کہ جب خود سے بڑھ رہی ہے تو سب ملک اس میں شریک ہیں، پھر ایران پہ حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، تیل کی قیمت بڑھ نہیں رہی ہے، بڑھائی جا رہی ہے، اور بڑھائی جا رہی ہے اس مقصد سے کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے، اس وجہ سے لوجیکل ایک سیکوینس بنتی ہے کہ بڑھے گی اور کریں گے، ورنہ تیل کی قیمت بڑھے گی تو بالکل صحیح بات ہے کہ تیل کی قیمت اگر بڑھ بھی رہی ہے تو کما صرف ایران تھوڑی رہا، باقی سب بھی تو کما رہے ہیں، سعودیہ سب زیادہ کما رہا ہے، اس کے اوپر حملہ کرو، اور اگر تمہیں تیل کی، ابھی دیکھو کتنا آرٹیفیشل کام ہے، اگر تیل کی قیمت گرانی ہے تو سعودیہ اپنی پروڈکشن بڑھا کیوں نہیں رہا؟ ایک زمانہ مجھے یاد ہے جب ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی اور ایران سعودیہ سے درخواستیں کرتا تھا کہ بھائی اتنا تیل بازار میں مت ڈالو، $9 پہ پہنچ گئی تھی، ایران چیخ چیخ کے کہتا تھا کس عقل کے تحت ڈالر یہ تیل بازار میں لایا جا رہا ہے، تیل کی سپلائی کو کم کیا جائے، ہر اوپیک کے اجلاس میں ایرانیوں کا چیخنا یہی ہوتا تھا۔